السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، as we are fortunate that today we have amongst us a very, very great scholar, great alim, great mufti, Hazrat Maulana Mufti Abdullah Sahab. Fajal damat barakatuhum. After having graduated from Mazahir ul Ulum Saharanpur, since that time he has been engaged in the imparting of this beautiful deen of Allah Ta'ala, and many of our students who are, or many of the ulama who are serving in our country, who qualified in the 80s and the late 70s, they are his students when he taught at Falah Dara in Tadgheshwar. At present he is the principal of a jamia called Jamia Mazhar-e Saadat in Hansrud. But the difference is that it's not just one small Darul Uloom, it's like an academy that he runs from there. And the unique thing is that he has got a museum there of Islamic arts and crafts. And Tibb and Nabawi students well know that in the Ahadith of Nabi alayhi salatu wasalam and Quran Sharif also, there is mention of so many different things which are beneficial for a person when it comes to sickness, illness. So the ingredients that were used in the time of Nabi alayhi salatu wasalam in those different medications, so they went out of their way to try and get those things from wherever they could. So there is a whole display of that. Then they got over 40 or 50 different Quran Sharif translations, about 50,000 books in the library, a clinic which serves a lot of people, they are given free medication, and now I think in the process of trying to establish a small little hospital there. So inshallah today's talk, listen to him carefully, may Allah tabaraka wa ta'ala give us the benefit, Allah tabaraka wa ta'ala give us the tawfiq to make istifada and implement the teachings in our lives.
الحمد لله الحمد لأهله والصلاة على أهلها يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شیخ طریقت حضرت مولانا، دیگر علماء کرام اور برادران اسلام، میرے لیے بڑی مسرت اور سعادت ہے کہ میری یہاں حاضری خادمانہ ہوئی، لیکن مجھے اپنے بہت دنوں سے چھوٹے ہوئے سبق کو سنانے کا بھی موقع مل گیا. ایک واقعہ اس وقت ذہن منتقل ہوا کہ ایک طباخ اور باورچی کو کسی نواب صاحب نے رکھ لیا تھا. اتفاق سے وہ نواب صاحب بخیل تھے، وہ ان سے کھانا نہیں پکواتے تھے اپنے بخل کی وجہ سے. تو بہت دنوں کے بعد وہ طباخ یہ کہنے لگا کہ آپ کبھی کبھار پکوا لیجئے، ورنہ میں اپنا فن پکانے کا بھول جاؤں گا. الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ بہت دنوں سے میں سفر میں ہوں، یہ شکلیں جو استفادے کی کہیے، افادہ تو یہاں بہت مشکل ہے، الحمدللہ مجھے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ اور حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا. میں نے جن آیات کو تلاوت کیا اور جو حدیث شریف پڑھی اس میں ایک بہت دین کے اہم شعبے کی طرف جس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی, آپ کی بعثت کا ذکر قرآن مجید نے جہاں چار مقاصد کو ذکر فرمایا وہاں سب سے اہم مقصد اور بعثت کا جو اہم پہلو ذکر فرمایا وہ تزکیہ. قد افلح من زکاہا, اوپر سے بات چلی آ رہی ہے سورہ اعلیٰ جس کو انشاءاللہ آپ آج ہی یا آئندہ کل کسی وقت تراویح میں سماعت فرمائیں گے, اور جیسے جمعہ کے دن سنت طریق پر جو قرات ہوتی ہے اس میں سورہ اعلیٰ آپ حضرات کو یاد ہی ہے. قد افلح من زکاہا, اور اسی طریقے سے بہت سی جگہوں پر بہت آیات میں کہیں ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہیں ویزکیہم کو مقدم فرمایا. تو تزکیہ جس کی بڑی اہمیت, چونکہ کل بھی یہاں ایک نماز پڑھنے کا موقع ملا اور آج بھی الحمدللہ تو شہروں پر الحمدللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں نورانی چہرے, لباس میں اتباع سنت, بلکہ لباس میں بھی حتی الامکان اس بال ازار کے تخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانا جو عام رواج ہو گیا ہے اس کا بڑا اہتمام. یہ چیزیں دیکھ کر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ان فضاؤں میں اور اس ماحول کے اندر الحمدللہ بہت ہی گویا وہ نمایاں ایک فضا ہے. یہ برکت ہے ایک خاص قسم کی محنت کی جس کی بڑی ضرورت ہے اور جس کی طرف بالکل توجہ نہیں, بلکہ اللہ معاف فرمائے ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں, جبکہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے جس کا ثبوت ہو اس کا انکار کرنا. خود امامنا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس موضوع پر مستقلاً کتابیں تالیف فرما کر قرآن مجید کی ان آیات کو جمع فرمایا تربیت السالک کے نام سے, التکشف کے نام سے, التشرف کے نام سے, جس میں اس تصوف, تزکیہ, احسان, فقہ اکبر, اس پورے فن کو اس طرح مدلل فرمایا کہ جس کو یہ کہا جا سکتا ہے بلکہ کہا جائے کہ یہ بالکل دلیل قطعی سے ثابت. اس لیے ضرورت ہے اس کی طرف بڑی توجہ کی, بلکہ دین کے تمام شعبوں کی ہمیں بڑی اہمیت ہے اور ہر شعبے کی ضرورت ہے. البتہ ہر شعبے کے ساتھ کسی کا تعلق بنیادی حیثیت سے ہے, کسی کا تعلق مقصد کے حیثیت سے ہے. اس لیے ضرورت ہے, مقاصد سب ہیں لیکن کوئی ذریعہ ہے تو کوئی مقصد ہے. اس لیے ان چیزوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہے جس کی طرف عام متن لوگوں کو توجہ نہیں ہو. عقلی اعتبار سے بھی یہ بات اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا, اور ظاہر ہے جس طرح جسم ہے اس کے اپنے متعلقات ہیں, اس کے اپنے امراض ہیں, اس کی صحت کے لیے بڑے اہتمام ہوتے ہیں, بڑے بڑے دواخانے, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑی بڑی ہاسپٹلوں کا وجود ہے. تو روح جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے علاج و معالجہ کے لیے, اس کے تزکیہ اور تصفیہ کے لیے اتنے ہی اہتمام کی ضرورت. بلکہ جس اور روح میں جس کو اصالتاً کوئی حیثیت حاصل ہے وہ روح ہے اور جسم تو اس کے تابع ہے. مثلاً ابھی یہ جو آپ کے سامنے جو آدمی بول رہا ہے وہ روح کی طاقت سے بول رہا ہے. اگر اس بدن اور اس باڈی اس ناش کے اندر اگر یہ روح اس جسم میں روح اگر نہ ہو تو کہا جائے گا کہ یہ فلاں آدمی کی باڈی ہے یہ اس آدمی کی ناش ہے. تو اصل چیز تو روح ہے. تو روح کی طرف جس چیز کی توجہ ہونی چاہیے. بلکہ عارفین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہماری جو یہ شریعت ہے جس شریعت میں سب سے اہم عبادات ہے اور عبادات میں نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے یہ پوری شریعت کے یہ بھی حقیقت میں تکمیل ہے اس طریقت کی. اس لیے کہ نماز یہ انسان چونکہ عناصر اربعہ آگ پانی مٹی اور ہوا سے بنا ہوا مٹی کی طبیعت میں بخل ہے آگ کی طبیعت میں تالی ہے اسی طریقے سے پانی کی طبیعت میں جو ہے وہ تھوڑی ہوا اور عجب اور ہوا کی طبیعت میں تھوڑا نشر ہے. اس چیز کی وجہ سے انسان کی فطرت میں بخل بھی ہے انسان کی طبیعت کے اندر عجب پسندی بھی ہے انسان کی طبیعت کے اندر تکبر بھی ہے. تو ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا فرمائی ازالہ تکبر کے لیے اللہ نے زکوٰۃ عطا فرمائی ازالہ بخل کے لیے اللہ نے حج عطا فرمایا ہمیں جو ہے ازالہ عجب پسندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی کی وجہ سے جو عدم استقلال تھا تو اللہ تعالیٰ نے استقامت کے لیے ہمیں روزہ عطا فرمایا. الحمدللہ یہ ماہ مبارک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تو پوری شریعت یہ حقیقت میں تابع ہے. اسی لیے ملا علی قاری علیہ رحمہ نے کسی کا مقولہ غالباً حسن بصری علیہ رحمہ کا لکھا ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں من تصوف جس آدمی نے تصوف حاصل کیا ولم یتفقہ اور اس نے فقہ اگر حاصل نہیں کیا تو آپ فرماتے ہیں فقط تفسق کہتے ہیں جس نے اس نے فسق اختیار کر لیا. بلکہ بعض اہل باطن کا تذکرہ جلال سیوتی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر جو فرمایا ہے من ذا الذی یشفع پانچویں پارے کی آیت ہے کہتے ہیں من ذا الذی یشفع جس نے ذلیل کیا اپنے نفس کو وہ شفا پائے گا. نعوذ باللہ اس نے تحریف کی قرآن مجید میں ایسے فرقے وجود کے اندر آئے اور اسی کی تردید کی جا سکتی ہے جس کو کہا جائے کہ وہ فرقے باطنیہ ہے. ورنہ وہ تصوف جس کو ہمارے اکابرین نے مشائخ نے باقاعدہ قرآن و حدیث سے مدلل فرمایا قرآن مجید سے جس کا اثبات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اور تم صادقین کی صحبت اختیار کرو. صادقین صدق کا نام ہے قول کی مطابقت یعنی واقعے کے ساتھ نسبت کلامیہ کا مطابق ہونا واقعے کے ساتھ یعنی قول اور عمل دونوں کے درمیان مطابقت ہو. تو صادقین وہ کہلاتے ہیں کہ جن کا علم حقیقت میں جن کا عمل علم کے ساتھ موافق ہو ان کی صحبت اختیار کرنے کو کہا اور اسی کو صحبت کہتے ہیں. اسی کو کسی جگہ شاعر نے کہا گیا کہ قال راب گزار مرد حال شو پیش مرد کاملے پامال شو کہتے ہیں یہ جو باتیں ہیں قول کی جس کو نرا علم کہا جاتا ہے کسی مرد کامل کے سامنے آدمی کو پامال ہونا چاہیے. الحمدللہ یہاں اب حضرات کو یہ نعمت بھی حاصل ہے. ماہ مبارک میں بھی اس نعمت سے آپ استفادہ کرتے رہے. ماہ مبارک جس کا ہم انتظار کرتے تھے ایک زندگی میں اللہ پاک نے ایک اور نعمت بھی ہمیں یہ عطا فرمائی تھی. معلوم نہیں کتنے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو پیارے ہو چکے اور ہماری عمر میں معلوم نہیں کون آئندہ اس نعمت کو حاصل کرے گا یا نہیں. اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت حیات میں طاعت کے ساتھ عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. باقی دن یہ حقیقت میں اسی مقصد کے لیے، بلکہ یہ مہینہ جس کو صبر کا مہینہ، مواسات کا مہینہ، تقوی کا مہینہ اور اسی طریقے سے تشبہ مال فقراء کا مہینہ، یہاں تزکیہ نفس کے تزکیے کا بڑا اچھا علاج ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ پیغام دینے کی اجازت دیجئے کہ بہت ہی اب آخری ایام چل رہے ہیں، اور مبارک رات بھی کہ جس رات کے لیے آپ نے باقاعدہ تلاش کرنے کا مکلف بھی فرمایا. 21 اور 23 سے تو ہم فارغ ہو چکے اور یہ 25 سے بھی فارغ ہو چکے ہیں، ظاہر ہے بغیر طلب کے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کی تعین فرما دیتے، لیکن تعین کرنے میں اتنی قدر اور اہمیت نہیں ہوتی. معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز طلب ہے، کسی چیز کا وجود کافی نہیں ہے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت شیخ طریقت کی یا طریقت کی ہمیں عطا فرمائی، لیکن اگر آدمی کے اندر اگر طلب نہ ہو تو پھر کوئی چیز آدمی کو حاصل نہیں ہو. حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب و غریب واقعہ تحریر فرمایا ہے. فرماتے ہیں اس زمانے میں آگ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملتی تھی. اتفاق سے ایک عورت کو آگ کی ضرورت تھی، اب تو ذرا بٹن دبایا اور آگ روشن ہو جاتی ہے، لیکن آگ لینے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا. دوسری پڑوسن کے پاس آگ لینے کے لیے جب پہنچے تو اتفاق سے جب وہاں پہنچے وہ پڑوسن نے کہا کہ میرے پاس آگ ہے نہیں. کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں یہ جو راکھ ہے اس کو تھوڑا کرید لوں. اتفاق سے وہ پڑوسن نے جیسی وہ راکھ کو جسم کو کریدا تو ہلکی سی چنگاری اس کو مل گئی، اور جس کی وجہ سے اس نے اپنی آگ کو روشن کیا. معلوم یہ ہوا کہ شیخ کی طرف سے کریدنا اس وقت ہوگا جبکہ حقیقت کے اندر طالبین اور مسترشدین کے اندر طلب بھی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک استاد باوجود یہ کہ مطالعہ کر کے آتا ہے، بڑی تیاری کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب درسگاہ میں وہ پہنچتا ہے ایک ترتیب اس کے ذہن میں ہوتی ہے، لیکن طالبین کی جب توجہ دیتے ہیں دیکھتے ہیں اور ان کو احساس ہوتا ہے تو ایک نئی ترتیب اس کے ذہن کے اندر آتی ہے جو اس سے بھی زیادہ آسان ہوا کرتی. امام تھانوی نور اللہ مرقدہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ سے دعا کر کے جب بیٹھتا ہوں اور حاضرین مجلس کے دلوں میں جو شبہات ہوتے ہیں، جو کھٹک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کھٹک کو دور فرما دیتے، حالانکہ پہلے سے کوئی علم نہیں ہوتا. اور لوگ پھر یہ کہتے ہیں یہ بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ ہیں جو ہمارے دل کی کھٹک کو دور کر دیا. یہ حقیقت میں طالبین کے اور ان لوگوں کے اخلاص کی برکت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب روتا ہے اور اس میں جب طلب پیدا ہوتی ہے تو ماں کی پستان میں دودھ ابلنے لگتا ہے. تو حقیقت میں یہ تمام چیزوں کا تعلق آدمی کی طلب کے اوپر ہے. اس لیے چاہے جب تک طلب نہ ہو، جب تک جستجو نہ ہو، جب تک کہ اس کی فکر نہ ہو، اس وقت تک کوئی چیز نہیں ہو سکتی. میں اس کو بہت موٹی سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے اور راستہ موجود ہے، رہبر بھی موجود ہے، روشنی بھی موجود ہے اور راستہ سیدھا بھی ہے، لیکن اتفاق سے ایک آدمی کو خود اس منزل تک پہنچنے کا جذبہ اگر نہیں ہے تو وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے راستہ اسلام کا عطا فرمایا، قرآن مجید کی روشنی عطا فرمائی، عظیم پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر ہمیں عطا فرمائے جو ہمارے ہادی ہیں. لیکن اگر چلنے والے کے پاس طلب نہ ہو، اس کے چونچلے اور حوصلے اگر نہ ہو تو وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. ہمیں عبادات عطا کی گئی، یہ عبادات کا مقصد یہی، تقوی کا مہینہ تھا جو حقیقت میں نفس کو بھی دبایا گیا، شیطان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور نفس اور شیطان دونوں کو مغلوب کر کے اور دونوں کو گرفتار کر کے ایک قسم کی تربیت ہوئی. اور جیسا ہی شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا، ظاہر ہے یہ تدریب کا کورس پورا ہو جائے گا. اب اگر
کوئی آدمی کو ٹریننگ دی جائے کسی جگہ پر، اور ٹریننگ دینے کے بعد اس کو یہ کہا جائے کہ جناب عالی اب آپ سرحد پر اور بارڈر پر چلے جائیں، وہ یہ کہیں کہ میرا جو نشانہ برابر لگتا تھا وہ ظاہر یہ میں مشق کر چکا ہوں، لیکن میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں بارڈر کا، تو کہا جائے گا جناب عالی آپ اپنی تدریب میں فیل ہو چکے ہیں۔ واقعہ یہ ہے ماہ مبارک، اس میں سامنے کوئی مد مقابل نہیں تھا، نہ نفس تھا نہ شیطان تھا، تراویح کا اہتمام تھا، نوافل کا اہتمام تھا، تہجد کا اہتمام تھا، الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت اور اعتکاف کا اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، سب چیزیں تھی، یہ ٹریننگ ہو گئی۔ اب اس ٹریننگ کے بعد مقصد تو یہ ہے کہ پوری زندگی کے، جس کا رمضان حدیث پاک میں آتا ہے، نسائی شریف کی روایت ہے، صحیح سالم گزرا اس کا سال اچھا گزرتا ہے، اور جس کا سال اچھا گزرتا ہے اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اصل ہے رمضان کے بعد والا جو پیغام ہمیں ان مہینوں کے ذریعے سے، اس ماہ مبارک کے ذریعے سے جو دیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں، لہذا شریعت بھی اتنی ہی ضروری ہے، طریقت بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں شریعت اور طریقت کے اندر تلازم ہے، ذہاب اور عیاب کا فرق ہے، شریعت کا ابتدا ظاہر سے اور باطن پر اس کی انتہا، اور طریقت کی ابتدا باطن سے اور شریعت ظاہر پر اس کی انتہا۔ اگر ظاہری اعمال ہو اور باطن میں اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، تو ظاہر یہ تمام اعمال بیکار ہو جائے۔ اس لیے ضرورت ہے اخلاص کی، للہیت کی، جس مقصد کے لیے ہمیں یہ فضائیں، یہ ماحول عطا کیا گیا، اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں کوششیں کی جائے۔ اللہ نے بڑا جامع دین عطا فرمایا، جس کے ذریعے سے نہ ہماری کوئی جسمانی طاقت کو کمزور کرنا تھا، بلکہ روحانی ترقی کے لیے یہ مہینہ عطا کیا، اور جسمانی قوت کو کم نہیں فرمایا، اگرچہ غذائیں کم کی گئی، لیکن ان غذاؤں کی تلافی اللہ تعالیٰ نے دوسرے اوقات کے ذریعے سے اتنی اس غذاؤں میں برکت عطا فرمائی کہ بالکل روحانی ترقی، جو عام متن دیگر ادیان اور دیگر مذاہب اور دیگر جو ہے دین سماوی کے یہاں باطنی ترقی کے لیے جسمانی مجاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے، الحمدللہ ہمیں روزہ رکھوانے کے باوجود، باطنی ترقی کا ذریعہ بتانے کے باوجود، اس جسمانی ضعف شریعت نے جو ہے شریعت کے نزدیک مطلوب نہیں ہے۔ اسی لیے ان غذاؤں کی تلافی کی گئی، جتنی کیلوری یا جتنی یہ کہا جائے کہ انرجی کم کی جائے، اس کو دوسری غذاؤں کے ذریعے سے اس طرح تلافی کی گئی، اور اسی تلافی کی، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ روحانی جس کو غذا کہتے ہیں، یہ وہی ہے۔ ورنہ ہم ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر ایک ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے جس کو جینی لوگ کہتے ہیں، وہ اتنے مجاہدہ کرتے ہیں، وہ اتنی ریاضات کرتے ہیں، اتنی ریاضات کہ وہ پاؤں میں چپل نہیں پہنتے، آگ پر پکی ہوئی چیز کھاتے نہیں، بلکہ وہ کبھی کوئی سواری پر سوار نہیں ہوتے، ان کے بدن اس مجاہدات کی وجہ سے اتنے پھیکے پڑ جاتے ہیں اور سفید ہو جاتے ہیں کہ کوئی آدمی دیکھے تو یہ سمجھے کہ غالباً یہ مجاہدات اور باطنی ترقی کی وجہ سے ان کا چہرہ نورانی ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ واقعہ یہ ہے، میں اس کو ایک موٹی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، یہ مثالوں کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ بغیر مثال سے بات واضح نہیں ہوتی۔ امامنا نانوتوی نور اللہ مرقدہ ہماری جماعت کے سرخیل طائفہ ہیں، سید الطائفہ ہیں، ان کے خادم تھے، اللہ دیا، وہ اتفاق سے ایک دن انہوں نے بڑا عجیب و غریب مسئلہ پوچھ لیا علم کلام کا، اور وہ مسئلہ پوچھا، حالانکہ وہ ایک عامی آدمی تھے، انہوں نے یہ پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ لوگ بزرگوں کے قبرستان میں مدفون ہوتے ہیں، آیا اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ مدینہ جا کر مدفون ہوتے ہیں، کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، اللہ دیا، ये जो तुम गर्मी की वजह से अभी पंखा कर रहे हो, वहाँ दस्ती पंखों का रिवाज है, तो ये इसकी हवा किसको तुम पहुँचाना चाह रहे हो? कहा हजरत मैं आपको पहुँचा रहा हूँ। कहा ये कारी इस्माइल साहब जो करीब में बैठे हुए हैं उनको भी तो ये हवा पहुँच रही है? तो फरमाने लगे जी हाँ उनको भी पहुँच रही। तो कहा इसालतन तो आपकी जात मकसूद है लेकिन करीब के लोगों को भी जो है वो पहुँच रहा है। तो अल्लाह की रहमतों का जब फैजान होता है तो गोया करीब के लोग भी उसे फैजियाब हुआ करते हैं। तो एक बहुत ही मिसाल से हजरत वाला ने इसको फरमाया। अल्लाह ताला हमारी नाकाबिरीन और मशायत की दराजात को बुलंद फरमाए। एक दिन तो अल्लाह दिया चूंकि बुजुर्गों का खादिम था, बड़ा अजीब गरीब इल्मे कलाम का ही मसला पूछ लिया। एक और मसला पूछा कि हजरत ये तो बताइए नबी के इल्म में और वली के इल्म में क्या फर्क है? आप खामोश रहे, जामे मस्जिद नानोता की तशरीफ ले जा रहे थे। आपने पूछा कि भाई अल्लाह भैया अल्लाह दिया ये तो बताओ वो मस्जिद कितनी दूर है? कहा हजरत गालिबन 400-500 कदम दूर होगी। कहा अच्छा लगभग तकरीबन, आपके यहाँ मालूम नहीं क्या लफ्ज है तकरीबन के लिए। थोड़ी देर और पहुंचे तो पूछा भाई कितनी दूर है? तो कहा हजरत तकरीबन 300 कदम। फिर पूछा और कितनी दूर है? कहा हजरत 200 कदम। और करीब पहुंच गए, जब बिल्कुल करीब पहुंच गए एक बालिश्त तो पूछा कितनी दूर है जामे मस्जिद? फरमाया हजरत अब तो यकीनन एक बालिश्त दूर है, ये तो कोई पूछने की बात है? फरमाने लगे ये जो आपने फरमाया ये तो नबी का इल्म है, यानी उनको अल्लाह ताला से इतना कमाले कुर्ब हासिल है, और वो जो तुम पूछ रहे थे लगभग और तकरीबन कह रहे थे वो वली का इल्म है। तो वली और नबी के इल्म के दरमियान फर्क है। गर्ज वली की अपनी विलायत, चाहे वो आसमान पर उड़ने लग जाए लेकिन उसका अपना एक मकाम हुआ करता है। फर्क मरातिब नदानी जिंदगी, इसलिए फर्क मरातिब को जानने की जरूरत हुआ करती है। एक टोपी चाहे चार आने की हो उसको सर पे ही पहनी जाएगी, और एक जूता 400 रुपए का हो उसको पांव में ही पहना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि जूते को सर पे रख दिया जाए और टोपी को पांव में पहना दिया जाए। मालूम हुआ खालिक आबिद और माबूद में फर्क है, खालिक और मखलूक में फर्क है। मैं अर्ज कर रहा था मिसालों से बात वाजे हुआ करती है। लिहाजा ये तसव्वुफ को समझने के लिए शरीयत और तरीकत इन दोनों के दरमियान बड़ा तलाजुम है। इसीलिए हसन बिसरी का मकोला नकल कर रहा था, मन तसव्वफ वलम यतफक्का फकत तफस्सक फकत तजंदक, मन तफक्का वलम यतसव्वफ फकत तफस्सक मन तफक्का व तसव्वफ फकत तहक्कक। वो आदमी जो सूफी भी है और साथ ही फकीह भी है, अल्लाह पाक ने आपको ये नेमत अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमतें गोया ऐसी नेमतें मिलती नहीं, लोग इंतजार में रहते हैं कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हो जाए। हमारे लिए यही नेमत। और ये क्या आप जो देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फिजाएं हैं ये जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है। और जाहिर है आप अगर कभी कोई आदमी ख्वाब में देखे और जियारत करे तो आप किसी कोने में तशरीफ फरमा है, क्या मतलब है? आपकी जात तो जाहिर है दुनिया से पर्दा फरमा गई, आपका मिशन जिंदा, आप खुद तशरीफ फरमा है। ये हकीकत में एक साहब एक जगह पर एक इदारे में पहुंच गए और इदारे को देखने के बाद हैदराबाद के थे, फिर पूछने लगे अच्छा ये तो बताइए कि यहाँ कभी हजरत थानवी नबरल्लाहु मरकदहु तशरीफ लाए? मैंने कहा ये भाई तो अजीब गरीब सवाल कर रहा है, अब इसको क्या जवाब दिया जाए। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये हमारे बुजुर्गों का मिशन, हमारे बुजुर्गों का और हमारे अजीम पैगंबर की अजीम सीरतें जिन मसाजिदों में और जहाँ पर उनकी सुन्नतों का इत्तेबा हो रहा हो, जाहिर है वहाँ उनकी रूह मौजूद है, वहाँ उनकी सीरत मौजूद है। वो फिजाए अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह पाक ने हमें ये ट्रेनिंग का महीना अता फरमाया था, तदरीब का महीना अता फरमाया था। اصل امتحان تو وہی ہے کہ جب ہم بارڈر پر پہنچ جائیں, ابھی تک تو مد مقابل میں کوئی تھا نہیں, اس لیے اچھا مقابلہ کر لیا, یعنی تراویح بھی پڑھ لی اور سب کچھ الحمدللہ کر لیا, لیکن ضرورت اس کے بعد کی جو ہے زندگی میں ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اس کا فکر عطا فرمائے, اس کے لیے کسی تنگ نظری کی ضرورت نہیں ہے. مکاتب ہمارے ہیں, مدارس ہمارے ہیں, جامعات ہمارے ہیں, دعوت و تبلیغ ہماری ہے, خانقاہیں ہماری ہے, کان ہمارا, ناک ہماری, آنکھ ہمارے, کان کی بھی ضرورت ہے, آنکھ کی بھی ضرورت ہے, ناک کی بھی ضرورت ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ سرجری کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نزلہ ہو رہا ہے, کچھ دن کے لیے ناک بند کر دی جائے اور اب کان کچھ دن کے لیے یہی کام کرے گا. ظاہر ہے اس کی ضرورت نہیں. کان کی اپنی افادیت ہے, ناک کی اپنی افادیت ہے, دعوت و تبلیغ کی اپنی افادیت ہے, ظاہر خانقاہوں کی اپنی افادیت ہے, فرق مراتب کے ساتھ ہر چیز ہے. اللہ پاک نے یہ نعمتیں عطا فرمائی, ہر نعمت کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے اور قدر اس کے ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. ماہ مبارک اسی لیے تھا ہمارے لیے, ہماری تربیت کے لیے, ہمارے تزکیے کے لیے, ہمارے استقلالی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے. بڑی ضرورت ہے استقلال کی, بڑی ضرورت ہے استقامت کی. اللہ تعالیٰ نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے, نہ ہماری تلاوتوں کا محتاج ہے. حدیث قدسی ہے کہ اگر پوری مخلوق تمام متقی اور فرما بردار ہو جائے اللہ تعالیٰ کی حکومت میں, اللہ کی مالکیت میں, اللہ کی خالقیت میں, ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا, اور تمام نافرمان ہو جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو بھی سمجھایا, انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ریاضات اور مجاہدات جو کیے جاتے ہیں وہ انسان کو اسلام نے انسان کو مکلف بنایا ہے, وہ اس لیے تاکہ اس کی روحانی ترقی ہو, ورنہ یہ اور پھر ترک ہماری شریعت میں ترک نہیں ہے, روحبانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے, ترک کسی چیز میں نہیں, بلکہ آپ نے غور فرمایا ہوگا پورے اس عبادت میں امامنا تھانوی بڑے حکیم الامہ جن کو کہا جاتا ہے فرماتے ہیں, ایک تو مشق کرائی گئی تلت تعام کی روزے کے ذریعے سے, ایک مشق کرائی گئی تراوی اور تہجد کے ذریعے سے تلت منام کی, اور ایک مشق کرائی گئی اعتکاف کے ذریعے سے قلت اختلاط مال انام کی, یعنی کھانا کم اور سونا کم اور لوگوں سے اختلاط کم, اس کی جو ہے وہ ہمارے ہمیں مشق کرائی گئی ہے. ظاہر ہے یہ قلت ہے, ہمارے یہاں ترک نہیں ہے, بلکہ اسلام میں ترک دنیا کا نام اسلام ہے, ترک دنیا کا نام اسلام نہیں, ترک دنیا کا نام اسلام ہے. لا رحبانیت فی الاسلام, اسلام میں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی لیے عبادات جو دو شکلیں تھی, جناب حضرت امام نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ بڑا عجیب و غریب عبادات کا فلسفہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے چار عبادتیں, ایک عبادت نماز, ایک عبادت زکات, یہ دو کے ذریعے سے اللہ نے اپنی حاکمیت بتلائی کہ میں حاکم ہوں, میں تمہارا مالک ہوں, اور دو عبادتیں روزہ اور حج, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت بتلائی. حاکم اور محبوب عامتاً دنیا میں دونوں کا اجتماع نہیں ہوتا, جو حاکم ہوتا ہے وہ محبوب نہیں ہوتا اور جو محبوب ہوتا ہے وہ حاکم نہیں ہوتا. دنیا میں حکام حاکم ہیں لیکن ان لوگ ان سے بغاوت کرتے ہیں, کوئی ان سے جو ہے محبوب ہی محبت نہیں کرتا. بیوی محبوب تو ہے لیکن حاکم نہیں ہے, اور رجال قوامون علی النساء اس کو حاکم نہیں بتایا گیا, چاہے ہمارا ماحول اس کو جو ہے حاکم کہے اور جو ہے منسٹر آف ہاؤس کہے یا جو بھی کچھ کہے عنوان دے دیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ حاکم نہیں, اور رجال قوامون علی النساء. لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو عبادتوں کے ذریعے سے اپنی حاکمیت, لہذا اللہ نے وہاں حکم دیا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اللہ نے وہاں حکم دیا وَآتُ الزَّكَاةَ بائی آرڈر, وہ صیغہ لائے جو کسی آرڈر کے لیے ہوتا ہے, یعنی امر کا صیغہ لائے. لیکن جہاں زکات حج کا بیان ہے اور جہاں روزے کا بیان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہا گیا. صراحتن یہ نہیں کہا سومو بائی آرڈر نہیں, اور حج میں تو اور آسان کر دیا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, یہ نہیں کہا کہ حج کرو, یعنی حج کا بائی آرڈر وہ سیگا اور وہ ورڈ یوز نہیں فرمایا. یہ مطلب نہیں ہے کہ حکم نہیں ہے, فرض ہے. اللہ محبوب بھی, اللہ حاکم بھی. اللہ تعالیٰ نے دو عبادتوں میں آرڈر دیا, لہذا اس کے لیے یہ اجتماعی اعمال کو اور اس کے لیے یہ مکلف بنایا. اور اللہ نے وہاں ترک, اور محبوب کے لیے آدمی کیا کرتا ہے, کھانا چھوڑتا ہے, پینا چھوڑتا ہے. 20 دن تک کھانا پینا چھوڑا تھا, آخری عشرے میں اپنا مکان اور محلہ چھوڑوایا اور اعتکاف کی شکلیں اختیار کرائی, اور جہاں چان ہوا فوراً کہا اچھا آپ ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, اب آپ اپنا وطن اور کنٹری چھوڑ جاؤ. شوال کا مہینہ شروع ہو گیا اور حج کے مہینے شروع ہو گئے. وللہ الحج اشہر معلومات, اور حج میں اب وطن کو ترک کرایا جا رہا ہے. اور جیسے جیسے کعبۃ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے, کا لباس چھوڑ دو, اب کنگھی چھوڑ دو, اب خوشبو چھوڑ دو. گیا اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کسی چیز کو نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. کرتے وقت یہ کہا جائے کہ کرو, نہ کرنا یہ حکم عدولی اور نافرمانی, اور نہ کرنے کو کہا جائے اور کرنا شروع کر دے کوئی آدمی, یہ حکم عدولی ہے. دونوں مزاج اللہ پاک نے پوری شریعت کے ذریعے سے ہمارا بنایا. اس سے پوری شریعت کا خلاصہ سمجھ میں آیا, اور وہ شریعت کا خلاصہ میں بتا دوں, وہ نام ہے اللہ کی رضا کا. جو کام اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے مطابق کیا جائے اس کا نام شریعت ہے, اپنے من کے چونچلوں کا نام شریعت نہیں. اس کا آپ اس طرح سمجھیے کہ افطاری کا وقت ہو جائے اور طبیعت یہ چاہے کہ یہ تو موسم سرما کا روزہ ہے اور 5 منٹ تھوڑی تاخیر بھی ہو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شریعت نہیں. کہتے میری امت اس وقت تک خیر کے اوپر رہے گی جب تک کہ افطاری میں جلدی کرے گی اور سحری کے اندر تاخیر کرے گی. اچھا بتائیے قاری اسماعیل صاحب, ہمارے دیسائی اگر حج کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہوں اور میدان کے اندر اور کعبۃ اللہ کے اندر ہوں, اور اتفاق سے طواف میں کہیں ملاقات ہو جائے اور قاری صاحب ہم کو یہ کہنے لگے کہ یہاں تو 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, تو ایسا کیوں نہیں کر لیتے اپنے کہ جب 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے تو نبی ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جمع تقدیم یا جمع تاخیر کرنے کی بجائے 1 لاکھ کا ثواب ہم حرم میں رہ کر اور بیت اللہ میں رہ کر ہی پڑھ لیں, اور عرفات کے میدان میں نبی ذی الحجہ کو نہ جائیں, تو کیا اس کا حج ہوگا؟ یہی کہا جائے گا کہ حج نہیں ہوگا. معلوم ہوا شریعت کو سمجھنے کی ضرورت. شریعت اس کا نام نہیں ہے کہ میری طبیعت میں آیا کہ میں عید الفطر کو روزہ رکھوں, میری طبیعت میں آیا کہ میں عید الاضحیٰ کو روزہ رکھوں, میری طبیعت میں آیا کہ میں زوال کے وقت صلاۃ التسبیح پڑھوں. اس کا نام شریعت نہیں. اس لیے ضرورت ہے عبادات کے وقت عبادات, معمولات کے وقت معمولات, معاملات کے وقت معاملات, معمولات میں اور معمولات اور معاملات دونوں کے درمیان, اور ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت. اس کے لیے دینی ذوق بنانے کی ضرورت ہے. ان روزوں کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے, ان عبادتوں کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے, پورے دین کے مقصد کو سمجھنی, ان اقابرین کی اور ان مشائخ کی صحبتوں کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم دین کو سمجھیں. بس ہماری طبیعت تو یہ ہے جس طرف عبادت کی طرف, جس کو ہم نے سمجھا کہ میرا یہ دین ہے, بس اسی کو ہم نے یہ سمجھا کہ غالباً اس میں تو ثواب ملے گا اور اس میں ثواب نہیں ملے گا. ہمارے سامنے وہ روایات بھی ہونی چاہیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں موجود تھے اور کسی نے آ کر کہا کہ حضرت میری ایک بہت بڑی ضرورت ہے, میری ماں کو ہاسپیٹل لے جانا ہے, میرے بھائی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا بہت اچھا, یعنی معلوم نہیں وہاں تو کیا ہے, بس اس نے تو اپنی حاجت پیش کی تھی, میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ نے فوراً اپنی چپل پکڑی اور باہر تشریف لے جا رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں, کہا اس اعتکاف میں اس سے زیادہ سوال. ہم کو دین کو سمجھنے کی جس وقت شریعت کا جو تقاضا آ جائے اس پر عمل کرنے کا نام حقیقت میں دین، بشرط کہ ہمارے فرائض جو ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو رہی ہو، اور فرائض میں بھی فرط مراتب کے ساتھ ایک ذوق اور ایک مزاج بنانے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو ہمارے اکابرین نے سمجھا، ہمارے مشائخ نے سمجھا، اپنی خانقاہوں کے ذریعے سے دین کو سمجھایا جاتا ہے. اسی لیے ضرورت ہے خانقاہی نظام کی بھی، کہ جہاں دین کو پورے اس کے ساتھ سمجھاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. شریعت کی ضرورت ہے، طریقت کی ضرورت ہے. غالباً میرے لیے اتنا وقت تھا، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا شیخ طریقت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سبق کو سنانے کی جو ہے موقع عطا فرمایا. اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، اور حضرت مولانا دعا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسلک العفو والعافی والمعافات الدائمہ فی الدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا ربنا عذاب النار. ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللهم انا نسالک ایمانا مستقیما، اللهم انا نسالک نظر الرحمہ، اللهم انا نسالک علما نافعا، اللهم انا نسالک عملا متقبلا، اللهم انا نسالک لسانا صادقا، اللهم انا نسالک رزقا حلالا طیبا واسعا، اللهم انا نسالک شفاء من كل داء، اللهم انا نسالک رضاک والجنہ، اللهم انا نعوذ بک من سخطک والنار، اللهم انا نعوذ بک من العجز والكسل والجبن وغلبة الدین وقهر الرجال، اللهم انا نعوذ بک من النفاق والشقاق، اللهم انا نعوذ بك من سوء الاخلاق، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انا نسالك حبك، اللهم انا نسالك حب من يحبك، وحب عمل يقربني اليك، وحب عمل يقربني اليك، وحب عمل يقربني اليك. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا